الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم تو کہ اے اہل کتاب کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے اور اللہ کے روبرو ہے جو تم کرتے ہو تو کہ اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب اور تم خود جانتے ہو اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لے آنے کے بعد کافر اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستہ کی بزرگان محترم اس سے پہلے آیات میں وفد نجران اور اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ اور ان کی باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نچوڑ پیش کیا ان کا اعتراض تھا کہ تم کیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اور شریعت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بعض قسم کے کھانے حرام تھے اس کا جواب دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی قسم کا کوئی کھانا حرام نہیں تھا ہاں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام کیا تھا اور وہ بھی انہی کے اپنے اوپر حرام کر لینے کی وجہ سے دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اصل قبلہ اور پہلا قبلہ بیت المقدس ہے اور تم ملک شام اور بیت المقدس سے بہت دور ہو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے، وہی پہلا قبلہ اور وہی اللہ کا پہلا گھر ہے، اس کی تعمیر کے 40 سال کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے بیت المقدس کی بنیاد رکھوائی۔ تو یہ باتیں گزشتہ تفسیر میں آ چکی ہیں۔ اب اجمالی طور پر وفد نجران سے بھی اور اہل کتاب سے بھی خطاب ہے، یہود و نصارہ سے، کہ شروع سورت سے جو اللہ تبارک و تعالی نے وفد نجران کے تعلق سے باتیں بتائی اور اللہ نے احکام سنائے، تو جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالی کی باتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کفر کرتے ہو؟ منکر کیوں ہوتے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں سے پوری خبر ہے۔ جان بوجھ کر، یعنی تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہارے نبی نے بات کہی ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علامات ہیں وہ علامات بھی تم دیکھ چکے ہو، آپ کے معجزات بھی دیکھ چکے ہو، تو پھر کفر کیوں کرتے ہو؟ یہی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہود کا ذکر بہت تفصیل سے کیا ہے، ایک پارہ تقریباً ان کا ذکر ہوا ہے، اور ان کی شرارتیں بھی اللہ نے بیان کی، ان پر اللہ نے جو انعامات کیے ان کو بھی بیان کیا۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ نے شروع سورت سے نصارہ کا بیان کیا، جو اہل کتاب کی دوسری جماعت ہے، ایک جماعت یہود ہے تو دوسری جماعت نصارہ ہے۔ تو نجران سے جو جماعت آئی ہوئی تھی وہ نصارہ تھے، تو شروع سے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے آئے، اور یہاں دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں پر اللہ نے ان کا بیان پورا کر دیا، اور یہ کل 99 آیتیں ہوتی ہیں۔ سورہ آل عمران شروع سے یہاں تک 99 آیتیں ہیں، تو 99 آیتوں پر ان کا بیان پورا ہو گیا۔ آگے رکوع آگے کی آیتوں سے تقریباً اخیر سورت تک اللہ تعالی مسلمانوں سے خطاب فرمائیں گے۔ تو یہاں یہود و نصارہ دونوں سے خطاب ہے، اور خاص طور پر نجران کے نصارہ سے بھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان سے فرمائیے، قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں منکر ہوتے ہو؟ اللہ کے احکام کا انکار کیوں کرتے ہو؟ احکام میں اصول اور فروع سب احکام آ گئے۔ اصول یعنی جو عقائد ہیں، ایمانی باتیں ہیں، اور فروع یعنی جو مسائل ہیں، سب باتیں یہاں آ چکی۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ پوری طرح سے گواہ ہیں تمہارے کاموں پر۔ جب اللہ ہی گواہ ہیں تو پھر اس کے عذاب سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے پیغمبر، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے راستے سے، یعنی ایمان لانے، اور ایمان لانے کے بعد شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے. تبغونہا عوجا، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں تم عیب تلاش کرتے ہو. وانتم شہداء، جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ دین، دین اسلام برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے پیغمبر بھی برحق ہیں، اور قرآن مجید جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ بھی برحق ہے، یہ سب باتیں تم خوب جانتے ہو. تو فرماتے ہیں تم کیوں روکتے ہو؟ تو پہلی آیت میں بیان تھا تم خود کیوں کفر کرتے ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے، کیا مانع ہے، کیا رکاوٹ ہے. اور دوسری آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ دوسروں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے کیوں روکتے ہو، رکاوٹ کیوں بنتے ہو، کس طرح سے رکاوٹ بنتے، کہ جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے تھے، شکوک و شبہات پیش کرتے تھے، جس کی وجہ سے اور لوگوں کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی، خلل پیدا ہوتا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل کتاب نہیں مانتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، کوئی خرابی ہوگی. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ان کو یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو کیوں روکتے ہو. تبغونہا عوجا، کہ تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، عیب تلاش کرتے ہو. وانتم شہداء، ذرا حالے کہ تم باخبر ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. جب اس کا وقت آئے گا، قیامت آئے گی، تو اللہ جو واجبی سزا ہوگی واقعی وہ تمہیں دیں گے، لہذا اللہ تم سے غافل نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم لوگ جو کچھ کرتے ہیں، ظالموں سے اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کیوں ڈھیل دے رہے ہیں، کہیں اللہ کو معلوم تو نہیں، نعوذ باللہ. تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل نہ سمجھو ظالموں کے کاموں سے. اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ، اللہ تو قیامت تک کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے. اس لیے عموماً ہر ایک کو ڈھیل ملتی ہے، جو نیک ہیں ان کو بھی یہاں انعام نہیں دیتے، جو بدکار ہیں ان کو بھی اللہ یہاں سزا نہیں دیتے. ہاں کبھی کبھی اللہ کی طرف سے نیک لوگوں کو انعام بھی دیا جاتا ہے، بروں کو سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن عمومی قاعدہ اور عمومی ضابطہ ایسا نہیں ہے. تو ان دو آیتوں میں اللہ نے اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی. اس کے علاوہ ایک بات تو یہ تھی جو وفد نجران سے متعلق تھی کہ اللہ نے ان کا قصہ اور ان کی بات یہاں پوری کر دی. اس کے بعد اہل ایمان سے، مسلمانوں سے خطاب ہے. دوسرا ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، اس واقعہ پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور بہت دور تک اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور مسلمانوں پر جو احکام نازل ہو رہے ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینے میں دو قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا. یہ دونوں بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج. ان دونوں میں صدیوں سے لڑائی ہو رہی برابر ہوتی آ رہی تھی صدیوں سے, یہاں تک کہ ایک لڑائی ہوئی جس کا نام ہے جنگ بعاث. جنگ بعاث نامی ایک لڑائی ہوئی اور وہ لڑائی 120 سال تک چلی اور اس میں ہزاروں لوگ ادھر کے اور ادھر کے مارے گئے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عربوں میں ان کی گھٹی میں لڑائی پڑی ہوئی تھی, وہ لڑائی لڑنے کے لیے بہت شوقین رہتے اور اس کے لیے اپنے کارنامے پیش کرتے. اپنے آبا و اجداد کے جو فخریہ کارنامے ہوتے ان کو پیش کرتے اور خود بھی بہت زبردست جرأت کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں. تو یہ زبردست لڑائی چلی یہاں تک کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ الصلات والسلام کے ہاتھ پر اوس کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور خزرج کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے. اور اس طرح سے دو قومیں جو زبردست جنگ کرنے والی تھیں اور جنگجو قومیں تھیں ان میں زبردست صلح ہو گئی, آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور بہت ہی زیادہ ایک دوسرے پر قربان ہونے والے, جیسا کہ رحماء بینہم کہا گیا ایسے ہو گئے تھے. ایک مرتبہ ایک مجلس تھی, مجلس میں اوس و خزرج بہت اتفاق سے محبت کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. تو ایک شخص جو یہودی تھا شماس ابن قیس, وہ وہاں سے گزرا تو اوس و خزرج کے اس اتفاق کو اس محبت کو دیکھ کر اسے بہت زیادہ حسد ہو گیا. پہلے ہی سے اس کے دل میں کینہ تھا, حسد تھا, وہ پسند نہیں کرتا تھا اس طرح سے مسلمانوں کو آپس میں بہت ہی خوشیوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ ملتے دیکھ کر حسد ہو گیا اور وہ اس فکر میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان میں لڑائی شروع کرانی چاہیے اور پھوٹ ڈال دینا چاہیے تاکہ پرانی جو لڑائی ہوئی ہے وہ سب تازہ ہو جائے اور ان کا اتفاق و اتحاد ختم ہو جائے. اسی فکر میں تھا کہ اسے ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ اس نے ایک آدمی کو تیار کیا جو بڑا فتنہ پرور تھا اور اس کو تیار کر کے کہا کہ جس مجمع میں جس مجلس میں اوس و خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں محبت اور اتفاق کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں وہاں جنگ بعاث کا جو تذکرہ ہوا ہے اشعار میں شعروں میں جو تذکرہ ہوا ہے اور اوس کے لوگوں نے خزرج کے لوگوں کو گالیاں دی ہیں, خزرج کے لوگوں نے اوس کے لوگوں کو جو گالیاں دی ہیں اور ایک دوسرے پر جو فخر کیے ہیں ان اشعار کو اس مجلس میں پڑھ دو. تیار کر لیا تو وہ فتنہ پرداز شخص ایک مجلس میں ایسے ہی پہنچ گیا جہاں اوس و خزرج کے لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کر اس نے وہ اشعار پڑھے اور ایک دوسرے نے جو گالیاں دی, جو جنگیں ہوئی, جو خون بہا ہے اور ایک دوسرے کے جو فخریہ کارنامے وہ سب اشعار پڑھے. تو دیکھتے ہی دیکھتے کہ ان دونوں میں اوس و خزرج میں عجیب طرح سے اچانک دشمنی آ گئی اور پہلے باتوں میں لڑائی ہوئی پھر باتوں سے آگے بڑھ کر ہتھیار تک نوبت پہنچ گئی اور پھر ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے, مقابل ہو گئے, پرانے سارے واقعات یاد آ گئے، پرانی باتیں یاد آ گئی. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع کر دی کہ اوس و خزرج میں زبردست لڑائی ہونے والی ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اس مجلس میں پہنچتے ہیں. پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت تنبیہ فرماتے ہیں کہ کیا اندھیر ہو رہا ہے، کہ روشنی آنے کے بعد یہ کیسی تاریکی ہے، یہ کیسی ظلمت ہے نور کے آنے کے بعد. اور اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، قرآن اللہ نے نازل کیا، اور الحمدللہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور سارے اختلافات ختم ہو گئے، تمہارے درمیان پھر سے شیطان کیسے آ گیا؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تنبیہ فرمائی اور اس قدر آپ نے ان کو ڈانٹا کہ اب فوراً وہ بیدار ہو گئے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئے، رونے لگے اور پھر آپس میں گلے ملے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی معافی مانگی اور اللہ سے بھی معافی مانگی، اور سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی حرکتیں ہیں جو ہمارے محبت والے طریقے کو پسند نہیں کیا، اور آپس میں لڑانے کے لیے تیار ہو گیا. اس طرح سے سمجھ گئے، پھر سے آپس میں پرانی ساری محبتیں قائم ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو یہاں ذکر کیا ہے، اور پہلی دو آیتوں میں ایک تو وہ قصہ ہے جو بتا دیا گیا کہ وفد نجران کی بات یہاں پوری ہو گئی، اور دوسری بات یہاں اس کا خاص شان نزول بھی ہے، وہ شان نزول بھی بتا دیا گیا کہ اس طریقے سے اللہ نے پہلے یہود و نصارہ کو ڈانٹا ہے کہ تم خود کفر کرتے ہو اور جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے ہو، اور پھر یہ تنبیہ فرمائی کہ خود کفر کرتے ہو یہی نہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے، اس کے راستے سے روکتے ہو. یہ کتنی بری حرکت ہے، جان بوجھ کر تم یہ کام کرتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، پورا اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے. جب اس کا وقت آئے گا اللہ سزا دیں گے، اور واقعی سزا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں سے خطاب کرتے، اہل ایمان سے، کہ اگر کوئی تم کو اہل کتاب میں سے آ کر بہکائے تو تمہیں نہیں بہکنا چاہیے، اور ان کے ورغلانے میں اور ان کی گمراہی میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اور صحیح راستہ دکھا دیا ہے، اور اہل کتاب یہود و نصارہ اس وقت تک مطمئن ہو کر نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ تم کافر نہ ہو جاؤ. اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے، بات مانو گے اہل کتاب کی ایک جماعت کی، اہل کتاب کے ایک فریق کی، ایک جماعت کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے، تم کو کافر بنا کر پھیر دیں گے. ان تطیعوا فریقا، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی، اس لیے کہ سارے یہود یہ کام نہیں کرتے ہیں اور سارے نصارہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سے لوگ پہلے ہی سے خاص ہو جاتے ہیں کہ ان کا کام ہی مسلمانوں میں تفریق ڈالنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، اور جس طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا سکے، پریشان کیا جا سکے، اس طریقے سے پریشان کرنا ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات نہ مانو، اگر تم بات مانو گے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد وہ تم کو کافر بنا کر چھوڑیں گے، سوائے اس کے ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے ایمان والو اگر تم بات مانو گے اہل کتاب کی ایک جماعت کی، تو یردوکم بعد ایمانکم، وہ تم کو تمہارے ایمان لے آنے کے بعد کافر بنا کر پھیر دیں گے، کافر بنا کر چھوڑ دیں گے. اب یہاں دونوں طرح کا کفر مراد ہو سکتا ہے، ایک ہے کفر اعتقادی، اور کفر اعتقادی میں آدمی واقعتاً کافر ہو جاتا ہے، اور ایک ہے کفر عملی کہ واقعتاً کافر نہیں ہوتا لیکن کافروں جیسا عمل کرنے لگتا ہے. تو یہاں دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں، وہ تم کو کافر بنا دیں گے، ہو سکتا ہے حقیقی کافر بنا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ عملی طور پر کافر بنا دیں کہ کافروں جیسا عمل کرنے لگو، اس لیے کہ آپس میں دست و گریباں ہونا، لڑائی لڑنا یہ کفری عمل ہے، یہ اسلام کی شان نہیں ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، آگے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں اور تم کس طرح سے کافر بنتے ہو جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ہدایت کی باتیں صبح و شام تمہارے سامنے ہوتی ہیں، پھر بھی تم کیسے کفر اختیار کرتے ہو، خواہ کفر حقیقی ہو خواہ کفر عملی ہو. وکیف تکفرون، اور تم کس طرح سے کافر ہوتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باحیات تھے، اور آپ علیہ الصلات والسلام ہی بنفس نفیس پہنچ کر صلح کرائی تھی. وفیکم رسول، اور آپ نے خود فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم اس طرح سے کفریہ حرکت کر رہے ہو، بہت افسوس ہے. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی اللہ کو مضبوط تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو، تو اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی جاتی ہے. شرط ہے ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، فقد ہدیا، تحقیق اس کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو چکی ہے، ہدایت دی جا چکی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے دین کے سارے احکام پر عمل کرے، اور دل و جان سے عمل کرے، عقیدہ بھی صحیح رکھے اور عمل بھی سارے احکام پر کرے، تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل جاتی ہے. لہذا ہدایت ملنے کے بعد پھر سے پرانی باتوں کو سوچ کر لڑنا اور اس سے لڑائی کا موقع بنانا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما. اے اللہ جگہ کی تلاش میں پریشان ہیں، ان کی مدد فرما، ان کی زمین میں انہیں عافیت اور سلامت کے ساتھ آباد فرما، ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو ناکام فرما، ان پر اپنا قہر نازل فرما. اللہ اس ملک میں، فلسطین میں، پوری دنیا میں امن اور عافیت نصیب فرما. ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.